السلام عليكم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. نعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى على اله وصحبه اجمعين وبارك وسلم. اما بعد، قال الله تعالى في سورة الذاريات، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال رسول صلى الله عليه وسلم، بلغوا أني بلوا آيا، أو كما قال رسول صلى الله عليه وسلم. حضرات، جیسے ابھی آپ کے سامنے بات رکھی گئی، میرا موضوع ہے آج کا دعوت کیوں. اس موضوع کے مختلف اجزاء میں مختلف انداز میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا رہا ہوں، کبھی مطالعہ قرآن کی صورت میں، کبھی کسی تقریر کی صورت میں. مگر جس جامعیت کے ساتھ اور جس گہرائی کے ساتھ آج میں آپ سامنے موضوع پیش کر رہا ہوں، وہ شاید آج سے پہلے کبھی نہیں کیا گیا. میں نے ابھی آپ کے سامنے ایک آیت پڑھی ہے سورہ زاریات کی، جس کے بڑی معروف آیت ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے جن اور انس کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ میری بندگی کریں. اور ایک حدیث بیان کی ہے جس کے راوی عبداللہ بن عمر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ترمذی شریف کی حدیث ہے. یہ بھی بڑی معروف حدیث ہے، آپ بار بار سنتے ہیں، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ سے پہنچاؤ گو کہ تمہیں ایک ہی آیت کا علم ہو. پیشتر اس کے کہ ہم دعوت کیوں کے موضوع پر جائیں، ہمیں بہت مختصراً میں چاہوں گا کہ اس بات کو دہرا لیں کہ دعوت کیا ہے. یہ دعوت کیا کا موضوع الحمدللہ ہم آپ کے سامنے پیش کر چکے ہیں ایک ورک شاپ کی صورت میں، اور بڑے تفصیلی انداز میں یہ بات پیش کی گئی ہے کہ جو ہم دعوت لے کے اٹھے ہیں، اور جس دعوت میں ہم چاہتے ہیں کہ ہماری ساری صلاحیتیں کھپیں اور شب و روز خرچ ہوں، اس کے دو پہلو ہوتے ہیں. ایک تو اس کا فکری پہلو ہے، اور وہ بات ہے جو انبیاء کرام کا قول تھا، جو کہ سورہ آراف میں ہم کو جگہ جگہ ملتی ہے کہ یا قوم عبد اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میرے قوم کے لوگوں، اللہ کی بندگی اختیار کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں. یہ اللہ واحد کی اطاعت کی اور بندگی کی دعوت ہے جو ہم دیتے ہیں. یہ وہ بات ہے جس کے لیے کسی نے کہا کہ ہماری دعوت جو ہے وہ بندگی رب کے چلن کو عام کرنا ہے. تو اللہ واحد کی بندگی اختیار کرنا، توحید کا کلمہ بلند کرنا، توحید جو کہ ہمارے دین کا ستون ہے، جو ہمارے دین کا اماد ہے، جس پہ سارے دین کی بنیاد ہے، یہ وہ دعوت ہے جو فکری طور پر ہم لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں. اور عملی طور پر پھر اس دعوت کے بڑے پہلو ہیں جو آپ کے سامنے تفصیل سے پیش کیے جا چکے ہیں. مثلا، اے لوگوں، نفاق کو چھوڑ دو اور اللہ کے لیے خالص اس کی بندگی اختیار کرو. اے لوگوں، حرام کو چھوڑ دو اور حلال کا جو کھانا اور پینا ہے اس کو اختیار کرو. اسی طریقے سے اس کے بے انتہا عملی پہلو ہیں. یہ بات تفصیل سے آپ کے سامنے رکھی جا چکی ہے، مگر میں چاہتا تھا کہ دعوت کیوں سے پہلے مختصراً ہمارے ذہن میں بات آ جائے کہ کیا دعوت ہے جو ہم لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں. فکری طور پر ہم اللہ واحد کی بندگی کی دعوت پیش کرتے ہیں، اور عملی طور پر ہم اس کے مختلف اجزاء ہیں جو لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں. اس تمہید کے بعد میں اپنے اصل موضوع کی طرف آتا ہوں کہ دعوت ہم کیوں دیں. اور جیسا بھی بھائی احمد جیلانی صاحب نے آپ سے کہا کہ یہ بہت اہم پہلو ہے، یہ بہت اہم سوال ہے جو ہمارے ذہن میں اٹھنا چاہیے کہ یہ جو ہم اپنی صلاحیتیں کھپا رہے ہیں اور خرچ کر رہے ہیں اور لگا رہے ہیں اور اپنا اوقات کھپا رہے ہیں، اور یہ جو ہم نے ایک تحریک بپا کی ہوئی ہے، اور اس تحریک کا ہم رکن ہیں، اور تحریک کا مقصد یہ بتا گیا ہے کہ اللہ کے دین کی دعوت کو عام کیا جائے، تو یہ کام ہم کیوں کرتے ہیں؟ یہ کیوں کا سوال ہے جو ہمارے ذہن میں اٹھنا چاہیے، اور اس کا ہمیں تشفی بخش جواب ملنا چاہیے. کیونکہ جب تک ہماری تسلی اور تشفی اس موضوع پہ نہ ہو، ظاہر ہے ہم اس کام کو حسن سلوک کے ساتھ اور پوری دل جمعی کے ساتھ نہیں کر سکیں گے. اس سلسلے میں تین نکات ہیں جو آپ کے سامنے رکھوں گا کہ ہم دین کی دعوت کیوں پیش کرتے ہیں. سب سے پہلے تو میں بات رکھوں گا کہ ہم اقامت دین کی مناسبت سے یہ دعوت ہمیں پیش کرنی ہے. آپ کو اس بات کا علم ہے کہ اللہ تعالی نے انسان کو اس سرزمین میں بحیثیت اپنے خلیفہ کے بھیجا ہے. اس بات کو اللہ تعالی نے بڑی وضاحت سے قرآن میں ایک مرتبہ نہیں بلکہ کئی مقامات پر فرمایا ہے. وہ مشہور واقعہ جو سورہ بقرہ میں چوتھا رکو جہاں سے شروع ہوتا ہے، وہ اس قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ، وہ وقت یاد کرو جب کہ تمہارے رب نے ملائکہ سے کہا کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بھیجنے والا ہوں، اپنا خلیفہ پیدا کرنے والا ہوں. اور اسی بات کو اور جگہ مثلا سورہ فاطر میں اس انداز میں فرمایا کہ ہو الذی جعلکم خلائف فی الارض، اللہ وہ ہستی ہے جس نے تم کو زمین میں اپنا خلیفہ بنایا ہے. تو انسان کو بحیثیت خلیفہ کے اللہ تعالی نے زمین میں بھیجا ہے. خلیفہ کے کیا معنی ہیں، خلیفہ کے بھیجنے کے پیچھے کیا مقصد ہے، یہ بہت تفصیلی موضوع ہے، مگر میں صرف اشارہ کروں گا. اگر آپ اسے تفصیل میں جانا چاہیں تو آپ تفسیر کا مطالعہ کر سکتے ہیں. تفہیم القرآن میں مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے تفصیل سے اس موضوع پر بحث کی ہے کہ خلیفہ کے پیچھے کیا معنی ہیں اور اس کا کیا مقصد ہے، اللہ تعالیٰ نے کن اختیارات کے ساتھ اور کیا ذمہ داریاں ڈال کر انسان کو اس دنیا میں بھیجا. مگر اس خلیفہ کے ہونے میں ایک چیز جو کہ خود بخود شامل ہے وہ ہے اقامت دین. کہ چونکہ انسان زمین میں اللہ کا خلیفہ ہے، اس کا نائب ہے، اس کو اختیارات دیے گئے ہیں، اس کے اوپر ذمہ داریاں ڈالی گئی ہیں، لہذا اس کے ایک فریضہ، اہم فریضہ یہ بنتا ہے کہ وہ اللہ کے اس دین کو جو کہ اللہ نے نافذ کرنا ہے، جو کہ ہم الاسلام کے نام سے جانتے ہیں، جو کہ پورا نظام زندگی ہے، جو کہ اللہ کی بندگی اور اطاعت چاہتا ہے، اس دین کو عملاً اللہ کے سرزمین پر جاری اور ساری کیا جائے اور سب لوگوں کو اللہ کے اس دین کا مطیع اور فرما بردار بنایا جائے. یہ خلیفہ ہونے میں ایک بات خود بخود مضمر ہے، پنا ہے، موجود ہے، اور یہ بات واضح طور پہ آ جاتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو سرزمین پہ بھیجا ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ وہ اللہ کے دین کی اقامت کا کام کرے گا. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے نہ صرف یہ کہ بات ہمارے دماغ پہ چھوڑ دی ہے، بلکہ اس بات کی واضح طور پہ اللہ تعالیٰ نے بڑے اس کو بیان کر دیا ہے جگہ جگہ. مثلا سورہ شورا کی آیت نمبر 13 جو کہ بہت مشہور آیت ہے، جس میں انبیاء کی آمد کا مقصد بتایا گیا ہے کہ شرع لکم من الدین ما وصى به نوح والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ ان اقیموا الدین. اللہ تعالیٰ نے اپنے پانچ اولو العزم انبیاء کا ذکر کر کر نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ان پانچوں انبیاء کا جو کہ اولو العزم انبیاء کہلاتے ہیں، ان پانچوں کا ذکر کر کر اللہ تعالیٰ نے اس بات کی وضاحت کر دی ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تمہارے لیے وہی دین وضع کیا ہے، وہی نظام زندگی بنایا ہے جس کی ہدایت پہلے ہم نے نوح کو کی تھی اور اس کے بعد ہم نے ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو کی. اور وہ کیا ہدایت تھی؟ ان اقیم الدین، کہ ہمارے اس دین کو جو ہم تم کو عطا کر رہے ہیں اس کو عملاً اللہ کی سرزمین پر نافذ کرو، اقامت دین. اور چونکہ یہ سارے اولو العزم انبیاء کو ہدایت کی گئی، چنانچہ مفسرین نے اس کی وضاحت کی ہے کہ اس کے معنی ہے کہ جتنے انبیاء اور رسول اللہ کے تشریف لاتے تھے ان سب کو ہدایت یہی تھی کہ اللہ کے دین کو عملاً اس سرزمین پر جاری اور ساری کیا جائے. یہی بات ہم کو ایک اور انداز میں ملتی ہے کہ چونکہ یہ دین عدل اور انصاف پر مبنی ہے، چنانچہ قرآن میں دو جگہ یہ بات ہم کو نظر آتی ہے. ایک تو سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان اللہ یامرکم بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہى عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. وہ آیت جو ہم ہر جمعے کے خطبے میں سننے کو ہمیں ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ لوگوں تمہیں حکم دیتا ہے بالعدل، عدل کا حکم دیتا ہے. سب سے پہلی جو چیز فرمائی گئی کہ انصاف قائم کرو، انصاف کا حکم دیا گیا. اسی طریقے سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سورہ نساء میں فرمایا کہ وَإِذْ حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، جب تم لوگوں میں کوئی فیصلہ کرو تو عدل اور انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو. تو چونکہ یہ دین انصاف اور عدل پر مبنی ہے، لہذا عدل کا بھی حکم دیا گیا. اور انبیاء کی آمد کا ایک اور مقصد جو قرآن میں بیان کیا گیا وہ یہ تھا کہ وہ اس سرزمین پر انسانوں کو قسط پر قائم کر دے. لقد ارسلنا رسولنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. سورہ حدید میں فرمایا کہ ہم نے انبیاء کو واضح نشانیاں دے کر بھیجا، ان کے ساتھ ہم نے کتاب اور میزان نازل کی، اور اس لیے بھیجا اور اس لیے نازل کی یہ کتاب اور میزان کہ وہ لوگوں کو اللہ کے نظام عدل پر قائم کر دیں. تو یہ نظام عدل بھی ہے، نظام قسط بھی ہے، انصاف کا نظام بھی ہے، اور اس کو قائم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو مبعوث فرمایا. تو پہلی بات یہ سمجھ لیجئے کہ سارے انبیاء کی آمد کا جو مقصد تھا جو قرآن بیان کرتا ہے وہ یہی تھا کہ وہ اللہ کے دین کو عملاً اللہ کے سرزمین پر جاری اور ساری کرے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اس انبیاء کی اس سلسلے کی آخری کڑی ہیں، لہذا آپ کو بھی اللہ تعالیٰ نے اسی مقصد کے لیے مبعوث فرمایا، اور اس بات کو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد اللہ کے دین کو عملاً اللہ کے سرزمین پر نافذ کرنا ہے، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ نہیں بلکہ تین مرتبہ اس بات کو صریحاً واضح کیا. اب قرآن کے انداز آپ کو علم ہے کہ جو بات جتنی اہم ہوتی ہے اس کو اتنا ہی قرآن میں تکرار کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے. تو یہ آیت کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلی، اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو، اللہ تو وہ ہستی ہے جس نے اپنے رسول کو الہدا اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ وہ اس دین کو سارے ادیان پر، سارے نظام زندگی پر نافذ کر دے. لیظہرہ، یہ آیت قرآن میں ایک مقام پر نہیں بلکہ تین مقام پر، جس میں ابھی حوالہ دیا ہے، سورہ توبہ کی آیت ہے، سورہ فتح کی آیت ہے، اور پھر سورہ صف کی آیت ہے، بغیر ایک شوشے کے فرق کے یہ ٹکڑا جو کا تو بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے بھیجا ہے کہ وہ اس نظام زندگی کو عملاً اللہ کی سرزمین پر نافذ کر دے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے پردہ فرما گئے ہیں، آپ تشریف لے گئے ہیں، اور اب آپ کے بعد یہ کام امت کو کرنا ہے، اللہ کی سرزمین پر اللہ کا دین باہر نافذ ہونا ہے اور تا قیامت نافذ رہے گا. تو اس کام کو امت کو کرنا ہے، اس کے لیے بھی مختلف اشارے ہم کو قرآن سے ملتے ہیں، مگر چند میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. سورۃ توبہ میں فرمایا ہے کہ والمومنون والمومنات بعدہم اولیاء بعد، یہ مومن بندے اور مومن بندیاں یہ ایک دوسرے کے ساتھی ہیں. یہ کرتے کیا ہیں؟ یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ ویطیعون اللہ ورسولہ اولئک سیرحمہم اللہ ان اللہ عزیز حکیم. یہ مومن بندے اور بندیاں یہ نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی طرف سے رحمت ہوئی ہے. بے شک اللہ تعالیٰ بڑی قدرت والا اور بڑی حکمت والا ہے. تو غور کیا آپ نے کہ مومن بندوں اور بندیوں کی صفات بیان کرتے ہوئے پہلی صفت جو قرآن نے بیان کی ہے وہ ہے یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا. اور اسی طریقے سے وہ آیت جو آپ بار بار سنتے ہیں، سورہ حج میں ذکر آیا کہ ہمارے نیک بندے تو وہ ہیں کہ الذین مکناہم فی الارض، اگر ہم زمین میں ان کو اقتدار بخش دیں تو یہ کیا کریں؟ اقام الصلاۃ واتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، تو یہ نماز قائم کریں گے، زکاۃ دیں گے، اور نیکی کا حکم کریں گے اور برائی سے روکیں گے. تو گویا قرآن اس بات کو بار بار واضح کر رہا ہے کہ نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے روکنا، اور یہ سلسلہ کڑی ہے اقامت دین کی، یہ کام اب اللہ نے ان لوگوں کی ذمہ داری سونپ دی ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے، جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھیں گے، جو یا ایھا الذین آمنو کے گروہ میں شامل ہو جائیں گے. اور اس کام کے کرنے کا جو طریقہ ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بالکل واضح ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہمارے سامنے موجود ہے کہ آپ نے اس کام کو کس طریقے سے کیا ہے، اور یہ کام ہمیں بالکل عین سنت کے مطابق ہی کرنا ہوگا. اس سنت کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمارے سامنے یہ بات آتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کو کرنے کے لیے چار یا آپ کے افعال تھے. سب سے پہلا فعل تھا دعوت دینا اللہ کے بندوں کو، اے اللہ کے بندوں آؤ اور اللہ کی بندگی اختیار کرو، اور جو لوگ اس دعوت کو قبول کر لیں ان کو منظم کرنا، ان کو ایک گروہ بنانا، ان کا تزکیہ کرنا، اور جو لوگ پھر تزکیے سے مزکی ہو جائیں، پاک صاف ہو جائیں، ان کو لے کر باطل کے ساتھ ٹکرا جانا، حق اور باطل کی کشمکش ہونا، اور ظاہر ہے پھر حق کی اس میں فتح ہوئی اور حق جو ہے وہ چھا گیا. یہ وہ طریقہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہمیں نظر آتا ہے. بہت مختصر بات آپ سامنے رکھ رہا ہوں تاکہ بات واضح ہو جائے. جو بات میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اس طریقے میں جو پہلا پہلو ہے وہ ہے دعوت دین. جب تک آپ اللہ کے بندوں کو اللہ کے دین کی دعوت نہیں دیں گے باقی چار تین کام آپ نہیں کر سکتے. حق اور باطل کی کشمکش نہیں ہوگی، اللہ کے دین کا نفاذ نہیں ہوگا، اللہ کے دین کی اقامت نہیں ہوگی جب تک آپ اللہ کے بندوں کو اللہ کے اس دین کی دعوت عملاً نہ دیں اور نہ پہنچائیں. تو دعوت کا دینا اور دعوت کا پہنچانا یہ اقامت دین کے سلسلے میں کی کڑی میں پہلی کڑی ہے، اور یہ وہ فعل ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے. جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ انبیاء کی ذمہ داری تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہی ذمہ داری تھی، مگر آپ کے بعد یہ ذمہ داری میرے اور آپ کے کندھوں پر آ گئی ہے، اور چنانچہ ہم کو اور آپ کو یہ کام کرنا ہے. تو پہلی وجہ کہ ہم کیوں اللہ کے دین کی دعوت پیش کریں وہ اس لیے ہیں کہ ہمیں اللہ کے دین کو عملاً اس سرزمین پر نافذ کرنا ہے، اور اس کے لیے جب تک ہم دعوت نہیں دیں گے ہم اس دین کی نظام کا کام اور اس کی عملاً اس کی سربلندی کا کام نہیں کر سکتے. دوسری وجہ کہ ہم یہ دعوت دیکھیے، یہ وجہ تو وہ ہے کہ یہ جتنے انبیاء تشریف لاتے رہے ہیں سب کے پیروکاروں پر اسی مناسبت سے یہ وجہ نافذ ہوتی تھی کہ جب انبیاء نہیں تھے موجود تو اقامت دین کا کام تو بہرحال ہونا تھا، تو اس کام کو پھر کون کرے گا؟ تو اس کام کو پھر انبیاء کے پیروکاروں کو کرنا تھا. مگر ایک وجہ وہ ہے جو خصوصی طور پر میرے اور آپ کے لیے نافذ ہے، اور وہ اس لیے ہے خصوصی طور پر کہ ہم اور آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. ہمیں شرف اللہ تعالیٰ نے بخشا ہے کہ ہم کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں مبعوث فرمایا ہے، ہم ان کی امتی ہیں. ان کی امتی ہونے کے مناسبت سے ایک خاص وجہ ہے کہ ہم اس دین کی دعوت کا کام کیوں کریں، اور وہ اس لیے ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنا نہ صرف نبی اور رسول بنایا ہے بلکہ آپ کو اپنا آخری نبی بنایا ہے. رسولوں کا سلسلہ آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ختم کر دیا ہے. یہ بات میرے اور آپ کے ایمان کا جز ہے. اس بات کو سمجھنے کے لیے میں چاہوں گا کہ ہم تھوڑا سا پیچھے ہٹ کر دیکھیں. سب سے پہلی بات جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کی جو تخلیق کی ہے وہ کیا بے مقصد ہے؟ تو اس کا جواب جب ہم قرآن اور حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو سرین ہمیں نظر آتا ہے کہ نہیں، کائنات کو اللہ تعالیٰ نے با مقصد پیدا کیا ہے. سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ مخلق السماء والارض الا بالحق، میں نے تو آسمان اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، یعنی یہ کہ کسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، ابس اس کو پیدا نہیں کیا گیا. اسی اور طریقے سے اسی بات کو ایک اور جگہ یوں فرمایا گیا کہ ہمارے جو نیک بندے ہیں وہ جب اللہ سے رجوع کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کو پہچانتے ہیں، اس کی معرفت کو پا لیتے ہیں، تو پہلا کلمہ جو ان کی زبان پر جاری اور ساری ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے اللہ تعالیٰ تو نے اس کائنات کو باطل ابس پیدا نہیں کیا. ایسا نہیں ہے کہ تو نے اس کائنات کو بے مقصد بنایا ہے. مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں کہ اس کائنات کو اللہ تعالیٰ نے کھلنڈر کے کھیل بطور نہیں بنایا. یہ الفاظ نے مولانا استعمال کیے ہیں کہ اس کائنات کو اللہ تعالیٰ نے کھلنڈر کے کھیل بطور نہیں بنایا. یہ کوئی کھیل نہیں تھا، جو بعض ہندوؤں کا جیسا عقیدہ ہے کہ رام جی جو تھے وہ کھیل کھیل رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ اس بات کی وضاحت کرتا ہے ہماری دین کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو صریح ایک مقصد سے بنایا ہے. اس کائنات میں انسان کی جو تخلیق اللہ تعالیٰ نے کی ہے وہ بھی با مقصد کی گئی ہے، اور اس سلسلے میں بھی ہم کو قرآن میں متعدد حوالے ملتے ہیں. مثلا سورہ مومنون میں فرمایا کہ افا حسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ ہم نے تم کو بے مقصد بنایا ہے، بیکار بنایا ہے، اور تمہیں ہماری طرح بلاخر پلٹ کر آلہ نہیں ہے؟ کیا تم نے یہ سمجھا ہوا تھا؟ اسی بات کو سورہ ملک میں یوں فرمایا کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ تعالیٰ نے تو یہ موت و زندگی بنائی اس لیے ہے. موت زندگی کس کی؟ انسان کی موت زندگی کا ذکر ہو رہا ہے، وہ انسان کی تخلیق کا ذکر ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں آزما کر دیکھے کہ تم میں سے کون ہیں جو نیکی کے کام کرتے ہیں. اور وہ آیت میں نے شروع میں آپ کے سامنے پڑھی تھی کہ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اللہ تعالیٰ نے اس بات کی وضاحت کر دی ہے کہ میں نے جن اور انس کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ وہ میری بندگی اختیار کرے. تو حضرات پتہ یہ چلا کہ یہ کائنات جو ہے یہ بے مقصد نہیں ہے، با مقصد ہے، اور اس کائنات میں جو انسان کی تخلیق ہے وہ بھی بے مقصد نہیں ہے، وہ بھی با مقصد ہے، اس کا کوئی واضح مقصد ہے. اور وہ مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس انسان کو جانچے گا، اس کو پرکھے گا، اور کس چیز کے لیے جانچے گا، کس چیز کے لیے پرکھے گا، اس کے لیے جانچے گا اور اس کے لیے پرکھے گا کہ وہ بات جو میں نے کہی تھی کہ میں نے تمہیں پیدا ہی کیا تھا اپنی بندگی اختیار کرنے کے لیے، اپنی عبادت کے لیے، کیا تم نے یہ کام آسان طریقے سے انجام دیا کہ نہیں انجام دیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے گویا قرآن میں اس بات کی صریح وضاحت کر دی ہے کہ ہم نے تم کو پیدا کیا ہے تاکہ تم ہماری بندگی اختیار کرو. اب سوال ہے، اور بہت اچھا سوال ہے جو اٹھنا چاہیے اور وہ اٹھتا ہے، کہ اس مقصد کا ہمیں علم کیسے ہو؟ ہمیں کیسے پتا چلے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کام کے لیے پیدا کیا؟ ٹھیک ہے، میں تو آپ سامنے قرآن کی آیت رکھتا ہوں، اور چونکہ میں اور آپ الحمدللہ مسلمان ہیں اور ہمارا ایمان ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ شعور دے دیا ہے کہ اس کلام کو پڑھیں اور سمجھیں اور ایمان رکھیں اس پر، چنانچہ ہم مان لیتے ہیں کہ اللہ نے یہ بات فرمائی ہے، برحق ہے اللہ کا کلام، ہم اس کو مانتے ہیں. مگر جو لوگ مسلمان نہیں ہیں، جن کو اللہ کا یہ کلام اور پیغام نہیں پہنچا ہے، سوال یہ ہے کہ کیا وہ اس بات کے پھر مکلف نہیں رہے کہ اللہ کی بندگی اختیار کریں؟ جواب آئے گا کہ نہیں، وہ بھی اللہ کے بندے ہیں اور ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے اسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے. تو پھر یہ سوال اٹھے گا کہ ان کو کیسے پتا چلے گا کہ ہم کس مقصد کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، یا یہ کہ یہ کیسے پتا چلے گا کہ ہمیں کسی مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے اور ہمارا مقصد پیدائش یہ ہے؟ تو اس بات کے لیے اللہ تعالیٰ نے، دیکھیے ہم جب اللہ کے کلام کا مطالعہ کرتے ہیں
تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے دو طریقے اختیار فرمائے. ایک تو لاشعوری طور پر اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے ذہن میں یہ بات ڈال دی ہے کہ تم میرے بندے ہو, اور اس کی وضاحت سورہ آراف کی وہ آیت کرتی ہے کہ وَإِذَا خَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا. وہ وقت یاد کرو جبکہ اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کی پشت سے اس کی ذریت کو نکالا اور اللہ نے گواہی دی, اے لوگوں کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اور لوگوں نے جواب دیا بلا کیوں نہیں ہے رب, ہم گواہی دیتے ہیں کہ تو ہمارا رب ہے. تو یہ عہد الست کہلایا, اور یہ عہد الست وہ ہے کہ اگر ہم قرآن کو برحق مانتے ہیں تو ہمیں بات ماننا پڑے گی کہ اللہ تعالیٰ نے کسی ایک زمانے میں کس طریقے سے, وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے, اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پشت سے ان کی ذریت کو نکالا اور یہ عہد لیا سب لوگوں سے کہ لوگوں گواہی دیتے ہو کہ نہیں دیتے کہ میں تمہارا رب ہوں. یہ وہ عہد ہے جو کہ لاشعور میں اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے لاشعور میں چھوڑا ہوا ہے. لاشعور میں کیوں ہے پہلے یہ بھی سمجھ لیجیے. اگر اللہ تعالیٰ شعوری طور پر اس عہد کو ہمارے ذہن میں یاد رکھتا, غور کیجیے گا, اگر مجھے یاد ہو کہ میں اللہ کے حضور کھڑا ہو کہ میں گواہی دے چکا ہوں, تو پھر کون مائی کا لال ہے کہ وہ اللہ کے احکامات کی پیروی نہیں کرے گا اور اللہ کے احکامات کو نہیں مانے گا اور اللہ کی بندگی اختیار نہیں کرے گا. اور اس کو یہ شعور ہے اگر, تو پھر وہ جو کائنات کی پیدائش کا مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے آزادی کے اختیار دے کر کہ تم میں سے کون نیکی کا کام کرے, وہ مقصد ختم ہو جاتا. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہ احتیاط انسان کے لاشعور میں چھوڑ دی ہے, شعور میں نہیں ہے. لاشعوری طور پر ہی ہر انسان کے ذہن میں یہ بات موجود ہے کہ اس نے رب کے حضور کھڑے ہو کر ایک عہد الست کیا تھا. جب رب نے پوچھا تھا کہ کیا تمہارا رب ہوں, تو اس نے کہا تھا کہ کیوں نہیں رب, ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں. مگر سوال یہ پیدا ہوگا کہ اگر یہ لاشعور میں ہے تو اس کا کیا فائدہ ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس لاشعور سے اس کو شعور میں لانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو مبعوث فرمایا. اللہ تعالیٰ نے انسان کو لاشعوری طور پر یہ عہد دے کر چھوڑ نہیں دیا. اگر ایسا ہوتا تو انسان پھر اللہ کے حضور کھڑا ہو کے حجت پیش کر سکتا تھا, اے اللہ تو نے لاشعوری طور پر مجھے یہ عہد کرایا, اسے عہد دیا تھا, میرے شعور میں تو نہیں تھا, مجھ کو تو قطن پتہ نہیں تھا, مجھ کو تو قطن یاد نہیں تھا. تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کا سلسلہ یہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو مبعوث فرمایا, اور انبیاء کی آمد کا مقصد یہی بتایا گیا کہ وہ اللہ کے بندوں کو اللہ کا پیغام پہنچائیں, اللہ کی طرف سے ان کو بشارت دیں, اللہ کی طرف سے ان کو ڈرائیں, ان کو انذار کریں. اللہ کا پیغام پہنچا کر جو لوگ اس پیغام کو مان لیں ان کو بشارت دیں کہ تم جنت کے مستحق ہو سکتے ہو, اور جو اس پیغام کا انکار کر دیں ان کو ڈرائیں کہ ایک لوگوں ممکن ہے اس بات کے امکان ہے کہ تم کہیں جہنم کا نوالہ نہ بن جاؤ. اور یہ بات چنانچہ قرآن میں ہمیں جگہ جگہ ملتی ہے کہ ہم نے اپنے جو رسول بھیجے وہ اس لیے بھیجے کہ وہ اللہ کی طرف سے بشارت اور انذار کرنے والوں ہوں. رسول مبشرین و منذرین, اس بات سورہ آراف میں فرمائی, اور اسی طریقے سے یہ بات سورہ کہف میں فرمائی, اور بھی جگہ مختلف مقامات پہ یہ بات فرمائی گئی. سورہ کہف میں فرمایا کہ وہ منرسل المرسلین الا مبشرین و منذرین, ہم نے تو اپنے رسولوں کو بھیجا ہی اسی لیے تھا کہ وہ اللہ کی طرف سے بشارت دیں اور انذار کریں. تو ذرا غور کیجیے, یہ نظام ہے جو اللہ تعالیٰ نے وضع کیا ہے کہ ایک طرف لاشعور میں یہ ہے کہ ہم نے عہد الست کیا رب سے, اور جب انبیاء تشریف لاتے ہیں اور وہ لوگوں کو پکارتے ہیں اور دعوت دیتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ اے لوگوں, یہ وہ پیغام ہے جس کو قبول کرو, اگر تم نے اس کو قبول کر لیا تو تم جنت کے مستحق ہو جاؤ گے, اور نہ کیا تو تم کہیں جہنم کا نوالہ بن سکتے ہو, تو پھر وہ جو لاشعور کا پیغام ہے وہ ابھر کے آتا ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ لوگوں کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ میرے ضمیر نے مجھ کو پکارا, ایک باہر سے آواز آئی تو میرے ضمیر نے مجھ کو اس پہ لبیک کرنے کو کہا, میرے ضمیر نے کہا کہ اس کو سواد کرو, یہی وہ پیغام ہے, یہی وہ دعوت ہے جو اصل دعوت ہے. یہ بہت سے لوگوں نے کہا ہے کہ ضمیر کیا چیز ہے جو ان کو پکارتا ہے اندر سے. یہ وہ عہد لاشعوری عہد ہے جو ہر انسان کے ذہن میں موجود ہے کہ جب اس کو باہر سے دعوت دی جائے گی تو خود بخود اس کا اندر کا ذہن اس بات کو سواد کرے گا کہ ہاں یہی صحیح پیغام ہے, یہی برحق بات ہے, اس کو قبول کر لو. تو اللہ تعالیٰ نے یہ ایک نظام بنایا ہے کہ لاشعوری طور پر اس عہد کی یاد چھوڑ دی اور باہر سے پکارنے والوں کو مبعوث فرمایا جو لوگوں کو پکارتے ہیں اور اللہ کے دین کی دعوت دیتے ہیں. چنانچہ جیسے میں نے عرض کیا آپ کے سامنے کہ ہر رسول کا یہی پیغام تھا جو کہ ہمیں سورہ آراف میں نظر آ رہا ہے کہ وہ یہ کہتا تھا کہ یا قوم عبد اللہ ما لکم من اللہ غیر, جتنے انبیاء تشریف لائے وہ سب اپنی قوم کو یہی دعوت دیتے آئے, اے میرے قوم کے لوگوں اللہ واحد کی بندگی اختیار کرو, اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں. ان کا پیغام صرف واحد یہی پیغام تھا کہ اللہ کی توحید اختیار کر لو, اس اللہ کی جس نے تم سے عہد الست لیا ہوا ہے اس کو تم اختیار کر لو. اور چنانچہ یہی پیغام وہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی پیغام تھا. جیسے میں نے کیا کہ آپ ظاہر انبیاء کے سلسلے کی کڑی تھے, تو آپ کا پیغام وہی تھا جو کہ انبیاء کا پیغام تھا. اس کی وضاحت بھی ہمیں قرآن میں ملتی ہے, سورہ اسراء میں فرمایا کہ وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو بشارت دینے والا اور آگاہ کرنے والا بنا کر بھیجا ہے. اسی اور طریقے سے ہم کو جگہ جگہ قرآن میں آپ کو یہ بات نظر آئے گی. سورہ فتح میں فرمایا کہ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو گواہ بنا کر، ہم نے آپ کو بشارت دینے والا بنا کر، اور ہم نے آپ کو آگاہ کرنے والا بنا کر بھیجا ہے. سورہ احزاب میں دو آیتوں میں فرمایا کہ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیاً الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، اللہ کے رسول، ہم نے آپ کو گواہ اور بشارت دینے والا اور آگاہ کرنے والا اور اللہ کی اجازت سے اللہ کی طرف بلانے والا اور ایک روشن چراغ بنا کر بھیجا ہے. یعنی ان ساری آپ نسبتوں کو اکٹھا کریں، وقت ہی میرے پاس کہ تفصیل میں جاؤں، مگر ان ساری نسبتوں کو آپ اکٹھا کریں تو نسبت ایک ہی بنتی ہے کہ اللہ کے رسول، ہم نے تمہیں اس لیے بھیجا ہے کہ تم اللہ کے دین کی دعوت اللہ کے بندوں کو پیش کرو. گواہ اس معنی میں کہ تم سے ہم گواہی لیں گے، پوچھیں گے تم سے ہم کہ دعوت کا پیغام جو تمہیں دیا گیا تھا کہ تم نے ہمارے بندوں کو پیغام پہنچا دیا، نہیں پہنچا دیا؟ اللہ تعالیٰ نے اس بات سے کہا ہے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. سورہ نساء کی وہ آیت متعدد بار آپ کے سامنے آ چکی ہے. اے رسول، پھر کیا ہوگا جب ہم ہر امت میں سے گواہ لا کھڑا کریں گے اور آپ کو اس امت پر گواہ بنا کے کھڑا کریں گے؟ یہ گواہی لی جائے گی، یہ گواہی دی جا چکی ہے. جیسے ابھی بھائی نے کہا کہ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ گواہی لے کر چلے گئے تھے کہ لوگوں، کیا میں نے تمہیں اللہ کا پیغام پہنچا دیا؟ اللہ حل بلک، تو کیا میں نے اللہ کا پیغام پہنچایا ہے؟ تو یہ گواہی آپ نے اللہ کے بندوں سے لے لی ہے اور یہ گواہی آپ کو قیامت کے دن دینا ہوگی. اسی طریقے سے آپ کو اللہ تعالیٰ نے بشیر بنایا ہے، نذیر بنایا ہے، اللہ کی اجازت سے اللہ کے دین کی طرف دعوت دینے والا بنایا ہے اور ایک روشن چراغ بنایا ہے. تو حضرات، یہ بات اب بالکل واضح ہو گئی. انبیاء جو تشریف لاتے تھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو تشریف لائے، وہ گواہ بنانے والے گواہ تھے، وہ اللہ کے لیے بشارت دینے والے تھے اور اللہ کی طرف سے انذار کرنے والے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، البتہ جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ ایک خصوصیت اور بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اپنی نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا ہے. یہ میرے اور آپ کے ایمان کا جز ہے. اگر یہ ایمان نہ ہو تو ہمارے ایمان کے لالے پڑ جائیں گے. اس کے لیے دلائل بے انتہا ہیں. صرف دو تین باتیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. سورہ عذاب کی مشہور آیت جس کے بھی آپ نے تلاوت سنی کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین. محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں، وہ تو اللہ کے رسول ہیں اور انبیاء کا خاتمہ ان کے اوپر ہو گیا ہے. اور احادیث کا اگر آپ ذخیرہ تلاش کریں تو آپ کو بے انتہا احادیث ملیں گی. آپ نے ایک حدیث میں فرمایا کہ اون العاقب والعاقب الذی لیس بعد نبی. یہ حدیث ہے، متفق علیہ ہے، اور جبیر بن مطم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ میں عاقب ہوں اور عاقب وہ ہوتا ہے جس کے بعد کوئی نبی نہیں ہوتا. تو اور بھی حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ملتی ہیں جس سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اس کے لیے ذرا سا ہٹ کے میں یہ بھی رکھنا چاہوں گا آپ کے سامنے کہ یہ نبوت کا سلسلہ اللہ تعالی نے کیوں ختم کیا. یہ ذرا موضوع سے ہٹ کے ہے گفتگو. ہمارا موضوع تو اصل میں اس نبوت کے سلسلے کے بعد سے جاری رہے گا، مگر یہ سوال ایک اٹھتا ہے اور اٹھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کیا شوقیہ نعوذ باللہ اپنے انبیاء مبعوث کر رہا تھا؟ اس کو مزہ آ رہا تھا کہ ایک آدمی آیا اس کو نبی بنا دیا، ایک آیا اس کو رسول بنا دیا، اور یکایک اللہ نے فیصلہ کیا کہ نہیں، اب انبیاء نہیں ہوں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کیوں نبوت سلسلے کو ختم کیا؟ یہ ایک بہت اچھا سوال ہے جو ذہن میں اٹھنا چاہیے. تو ذریعے اس کو اگر ہم دیکھنا چاہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا جو پہلا انسان اس دنیا میں بھیجا تھا، جو اللہ کا نبی بھی تھا آدم علیہ السلام، ان کو اللہ تعالیٰ نے جب ہدایت دی، بھیجتے وقت جو ہدایت دی، اس میں سے ایک ہدایت یہ تھی جو بڑی مشہور آیت ہے سورہ بقرہ کی، بلکہ دو آیتیں ہیں. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. اللہ نے واضح طور پہ کہہ دیا کہ اے آدم، تم زمین میں جا رہے ہو ہمارے خلیفہ کے حیثیت سے، اب میرے پاس سے تمہارے پاس ہدایت آئے گی، تو جو لوگ میرے اس ہدایت کی پیروی کریں گے ان کے لیے نہ کوئی رنج ہے نہ کوئی غم ہے اور وہ ان کے لیے نہ کوئی تکلیف ہے، مگر جو لوگ میری آیات کا انکار کر دیں گے، ان کو جھٹلائیں گے، وہ جہنم والے لوگ ہوں گے اور وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے. یہ اس قاعدہ کلیہ کو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیجتے وقت بالکل واضح طور پر فرما دیا. چنانچہ انبیاء تشریف لاتے رہے اور وہ یہی پیغام تھا جو اللہ کے بندوں کو دیتے رہے کہ اللہ کے بندوں، اللہ کی طرف سے میں ایک پیغام لے کر آیا ہوں، اور پیغام یہ ہے کہ اللہ کی بندگی اختیار کرو، اگر کرتے ہو تو تمہارے لیے جنت ہے، نہیں کرتے تو تم دوزخ کے مستحق. اور یہ کام ہوتا رہا تاکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو جو کہ الاسلام تھا، جو کہ سارے انبیاء کا دین تھا، سارے انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے جو دین عطا کیا تھا وہ الاسلام تھا، ان کی ذمہ داری یہی لگائی گئی تھی کہ وہ اسلام کو، جس کے معنی بندی اختیار کر رہے ہیں، اس دین کو اللہ کے بندوں کو عام کریں، ان کو پھیلائیں۔ تو یہ الاسلام جو دین تھا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مکمل ہو گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے ساتھ۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر یہ بات فرما دی کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج کے دن میں نے تمہارے لیے اپنا دین مکمل کر دیا، تمہارے اوپر نعمت کا اتمام کر دیا، اور تمہارے لیے اسلام کو میں نے پسند کر دیا۔ اور یہ دین اس لیے مکمل ہوا کہ تمدنی طور پر اور ذہنی طور پر دنیا اب اس درجے کو پہنچ گئی تھی جہاں دین میں اب کوئی تبدیلی کی ضرورت نہیں تھی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے دین کو مکمل کر دیا، اور نہ صرف یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو مکمل کیا بلکہ اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ بھی لے لیا۔ دیکھیے یہ بات بہت اہم ہے، اللہ تعالیٰ نے جو بات کہی ہے قرآن میں کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، اس ذکر کے نازل کرنے والے ہم اور اس کی حفاظت کرنے والے ہم۔ وہ بات جسے میں بار بار کہہ چکا ہوں کہ شاید اس وقت جب یہ کلام اتر رہا تھا تو لوگوں کو اس بات پہ یقین نہ آیا ہو کہ کس طریقے سے اس کی حفاظت کی جائے گی، وہاں تو نہ چھاپے خانے تھے، نہ کتابیں تھیں، نہ کاغذ تھا، وہ تو پتھروں پر اور درخت کی چھالوں پر لکھی جا رہی تھی کتاب، تو کیسے یقین آتا اس وقت لوگوں کو اس کتاب کی اللہ تعالیٰ حفاظت کرے گا۔ مگر آج جب کہ 1400 برس بیت گئے ہیں، اور صرف ہم ہی نہیں کہتے بلکہ ہمارے مخالفین بھی اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ کلام یہ وہی ہے جو محمد نے پیش کیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ٹھیک ہے، پتہ نہیں ان کے اوپر اللہ کی طرف سے نازل ہوا یا نہیں ہوا، یہ تو ہم نہیں جانتے، یہ تو ہم ماننے کو تیار نہیں ہیں، مگر کلام وہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ اس میں ایک شوشے کا فرق نہیں ہوا۔ غور کیجئے اگر 1400 برس بیت گئے تو اس بات کا اللہ کے کلام کی حقانیت بالکل واضح ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کلام کی حفاظت کا ذمہ لے لیا تھا، اور یہ وہ ذمہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے صرف قرآن کے لیے لیا ہے، اللہ نے اس ذمہ کو اور کسی کتاب کے لیے نہیں کیا۔ ورنہ اگر اللہ تعالیٰ اس توریت کے لیے یا انجیل کے لیے اس ذمہ کو لے لیتا تو ناممکن تھا یہ کہ وہ کتابیں اللہ کی محفوظ نہ ہوتی۔ اس میں جو تحریف ہوئی وہ اسی لیے ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے کلام کو ان کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا۔ تو یہ وہ دو فعل ہیں کہ اللہ کا دین مکمل ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے اس دین کی حفاظت کا ذمہ لے لیا۔ اب ذرا یہ تفصیلی موضوع ہے، میں اس میں نہیں جا رہا اس وقت، کہ اس دین کی حفاظت میں اللہ کا کلام بھی ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے، دونوں کی حفاظت کا اللہ تعالیٰ نے ذمہ لیا ہے، اور دونوں چیزیں الحمدللہ ہمارے پاس جو کہ تو آج موجود ہیں۔ مگر چونکہ دین مکمل ہو گیا اور اس کی حفاظت کا ذمہ لے لیا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے سلسلے کو ختم کر دیا۔ انبیاء کا کام یہ تھا کہ اللہ سے نظام زندگی کے متعلق ہدایت لے اور ان ہدایت کو اللہ کے بندوں کو پہنچائے۔ تو جب ہدایت لینے کا دروازہ بند ہو گیا، اس کی اب ضرورت نہ رہی، دین وہ مکمل ہے اور جو کا تو ہمیشہ تا قیامت موجود رہے گا، تو چنانچہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے سلسلے کو ختم فرما دیا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خصوصیت یہ ہے جو کہ کسی اور نبی اور رسول کی نہیں ہے کہ آپ کے اوپر انبیاء کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے، رسولوں کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ مگر یہ سوال ہے کہ انبیاء نہ صرف پیغام کو لیتے تھے بلکہ وہ اللہ کے بندوں کو اس پیغام کو پہنچاتے بھی تھے، جیسے کہ ہمیں قرآن میں واضح طور پر یہ بات ملتی ہے کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتک واللہ یعصمک من الناس۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ ہم نے آپ کے اوپر نازل کیا ہے اس کو آپ جو کا تو اللہ کے بندوں کو پہنچائیے، اگر آپ نے یہ کام نہ کیا تو آپ نے حق رسالت ادا نہ کیا، اور اللہ تعالیٰ انسانوں سے آپ کی مدد کے لیے، آپ کو بچانے کے لیے کافی ہے۔ یا ایک اور جگہ یوں فرمایا کہ وما علی رسول الا البلاغ المبین، ہمارے رسول کے اوپر تو صرف اس کے علاوہ اور کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ اللہ کے بندوں کو اس پیغام کو واضح طور پر پہنچا دے۔ تو اللہ کے انبیاء نہ صرف پیغام کو لیتے تھے بلکہ اللہ کے بندوں کو پیغام پہنچاتے بھی تھے۔ اور جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ پہنچانے کا کام بہرحال جاری اور ساری ہے۔ کیوں؟ کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تا قیامت ساری انسانیت کے لیے اللہ کے رسول بنا کر بھیجے گئے۔ آپ سے بات فرما دی گئی کل یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیع، سورہ آراف میں فرمایا کہ اے اللہ کے رسول تم اس بات کے اعلان کرو کہ اے لوگوں، میں تم سب کی طرف اللہ کے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ ظاہر اسی لیے کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی رسول نہیں آئے گا، تو جتنے انسان اب تا قیامت پیدا ہوں گے ان سب کی طرف رسالت کس کی ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ چنانچہ اسی مناسبت سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن جب بھی دعوت کی ابتدا کرتا ہے وہ اپنے کلام کی ابتدا کرتا ہے یا ایھا الناس۔ اب سوال یہ اٹھا، اور بہت اہم سوال ہے، کہ اگر اللہ تعالیٰ نے انبیاء کا سلسلہ منقطع کر دیا ہے، ختم کر دیا ہے، تو وہ دوسرا کام جو انبیاء کیا کرتے تھے کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کے پیغام پہنچایا کرتے تھے، اس کام کو کون کرے گا؟ اور یہ سوال آپ معمولی سوال نہیں سمجھیے، میں عرض کرتا چلوں کہ قادیانی مسئلے کے اوپر اگر آپ غور و فکر کریں تو آپ یہ بات دیکھیں گے کہ قادیانیوں نے اسی بات کو دلیل بنا کر اپنے نبی کو پیش کیا کہ اللہ کے بندوں کو تو اللہ کا پیغام پہنچانا ہے، انبیاء کی اس بعثت کا سلسلہ کیسے ختم ہو سکتا ہے؟ چنانچہ انہوں نے اس سورہ عذاب کی آیت کی تعویلیں کی اور انہوں نے کہا کہ خاتم النبیین کا معنی جو ہے وہ نبوت کا سلسلہ ختم نہیں بلکہ مہر ہے، اور کیا اور کیا ہے، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ابھی نبی انبیاء کا سلسلہ جاری اور ساری ہے، چنانچہ ہماری یہ نبی موجود ہے، ان پر ایمان لے آئیے. تو سوال یہی تھا کہ اس پیغام کو کون ہے جو اللہ کے بندوں کو پہنچائے اگر اللہ کی انبیاء کی آمد کا سلسلہ ختم ہو گیا؟ تو اس کا جواب قرآن نے بڑے واضح طور پر دے دیا ہے. وہ آیتیں جو ہم اور آپ بار بار اور صبح اور شام سنتے رہتے ہیں انہی کے میں تذکیر کروں گا. فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. اب اللہ کے بندوں کو اس اللہ کے پیغام کو پہنچانے کی ذمہ داری میرے اور آپ کے کندھوں پہ ڈالی جا رہی ہے. میں اور آپ کون ہیں؟ میں اور آپ وہ ہیں جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ کر ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کا فخر اور اعزاز حاصل کیا ہے. ہم ایک امت وسط بن گئے ہیں. فرمایا ہم نے تمہیں امت وسط بنایا اس لیے ہیں کہ تم اللہ کے بندوں کے اوپر گواہی کا حق ادا کرو. اس دعوت کے کام کو قرآن شہادت علی الناس کے نام سے یہاں موسوم کرتا ہے کہ تم شہادت علی الناس کا فریضہ سر انجام دو، اور اسی طریقے سے سر انجام دو جس طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فریضہ انجام دیا تمہیں اللہ کا پیغام پہنچا کر. اسی بات کو سورہ آل عمران میں یوں فرما دیا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. ذرا غور کیجیے گا، اس آیت پہ بار بار سنتے ہیں ہم اس بات کو، مگر یہ آیت اتنی گہرائی چاہتی ہے غور کرنے کی. فرمایا اے لوگوں تمہیں خیر امت ہو، پہلی بات یہ فرمائی کہ تم بہترین امت ہو. غور کیجیے گا، ہم بہترین امت ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم بہترین امت ہو. اور اخرجت للناس، تم اپنے لیے بپائی ہی نہیں کیے گئے، تمہارا مقصد حیات اپنا نہیں تھا بلکہ ہم نے تو تمہیں لوگوں کے لیے بپا کیا ہے، دوسروں کے لیے کھڑا کیا ہے تمہیں لا کر. غور کیجیے گا، اخرجت للناس، للناس کو ذکر ہے، سارے انسانوں کے لیے تمہیں بپا کیا ہے. اور کیوں بپا کیا ہے؟ تعاونوا بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم دو، برائی سے روکو اور اللہ پر ایمان لاؤ. کتنی وضاحت سے یہ بات فرما دی گئی کہ پوری کی پوری امت جو ہے اس کی مقصد جو ہے پیدائش کا، اس کو بپا کرنے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے بندوں کو اللہ کے دین کا پیغام پہنچائے. اور یہی بات سورہ حج میں یہ فرمائے کہ ہوا اجتباکم، اے لوگوں اللہ نے تم کو چن لیا ہے. کبھی اس لفظ پہ غور کیا آپ نے؟ میرے رب نے مجھے چن لیا ہے. چننا کا لفظ استعمال کیا، اجتبا ہو اجتباکم، تمہارے رب نے تم کو چن لیا ہے. اور کیوں چن لیا ہے؟ تین جملوں کے بعد یہ بات فرمائی کہ لیکون الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس. تمہارے رب نے تمہیں اس لیے چن لیا ہے کہ جس طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے اوپر شہادت کا حق ادا کیا تھا، اسی طریقے سے تم اللہ کے بندوں کے اوپر شہادت کا حق ادا. میں سمجھتا ہوں اس سے واضح طور پر بات بالکل نہیں ہو سکتی کہ میری اور آپ کی ذمہ داری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کی حیثیت سے یہ ہے، اور بالکل فرض کی حیثیت میں ہے. اب میں مفتی نہیں ہوں، فتویٰ نہیں دے رہا، مگر یہ بات آپ سے میں کر رہا ہوں کہ فرض عین ہے یہ. جس کی آنکھ کھلتی چلی جائے گی اس کے لیے فرض عین بنتا ہے کہ وہ اللہ کے دین کی دعوت اللہ کے بندوں کو پہنچائے. کیوں؟ کیونکہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے. وہ اس نبی کا امتی ہے جو کہ آخری نبی ہیں سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم. ان کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. چونکہ ان کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، لہذا اس دین کی دعوت کو اللہ کے بندوں کو عام کرنا اور پھیلانا میرے اور آپ کی ذمہ داری ہے. چنانچہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ مشہور حدیث جو ہم بار بار سنتے ہیں، بلغوا انی ولو آیا، اس میں کتنی اہم بات ہے جو فرمائی گئی ہے. دو اہم بات ہے. ایک اہم بات یہ فرمائی گئی کہ اس میں امر کے صیغے میں فرمایا بلغوا انی، اے لوگوں مجھ سے پہنچاؤ. یعنی کوئی تمہارا وہ نہیں ہے کہ اگر ثواب کے لیے تم کرو تو فبیہا اور نہ کرو تو کم ثواب حاصل ہوگا، تمہاری مرضی ہے، چاہے تو کرو چاہے تو نہ کرو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلغوا انی، بلغوا کا لفظ صیغہ استعمال کیا امر کا، حکم دیا جا رہا ہے اے لوگوں مجھ سے پہنچاؤ. اور کیا پہنچاؤ؟ ولو آیا، کیونکہ تمہیں ایک ہی آیت کا علم ہو. اس کی گہرائی میں کبھی اتر کے غور کیجیے. حدیث کتنی جامع حدیث ہے، جیسے میں بار بار آپ کے سامنے بات عرض کرتا رہا ہوں کہ ہم میں سے کون ہے جو اٹھ کے دعویٰ کر سکے کہ مجھے تو ایک بھی آیت نہیں آتی ہے قرآن کی؟ ناممکن. الحمد شریف کا پڑھنا تو لازم ہے نماز میں، مگر اس کو تو نماز ہو ہی نہیں سکتی. ایک نو مسلم بھی جو ہی وہ ایمان لاتا ہے، آپ پہلا مطالبہ اس سے یہ کرتے ہیں بھائی عربی میں الحمد شریف سیکھ لو، فاتحہ تو تمہیں نماز میں پڑھنی پڑے گی، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں، عربی میں تم الحمد سیکھ لو. الحمد شریف میں تو سات آیتیں ہیں. یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ تمہیں ایک ہی آیت کا علم ہو تو تم پہنچاؤ. کیا معنی ہوئے؟ کہ ہر شخص کے اوپر یہ لازم ہو گیا بلغوا انی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ اللہ کے اس دین کے احکامات کو اللہ کے بندوں کو پہنچائے. اگر ہم اس حدیث کی گہرائی پر غور کریں تو یہ بات بالکل صریحاً ہمارے پر واضح ہو جائے گی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حکم ہے جو ہم کو دیا جا رہا ہے. اسی انداز میں وہ مشہور حدیث جو آپ بار بار سنتے ہیں کہ من رام منکم منکر، تم میں سے جو شخص بھی برائی کا کام ہو تو دیکھے فَلْيُغَيِّرُهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَٰلِكَ أَدْفُ الْإِيمَانِ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو بھی برائی کا کام ہوتے دیکھے اس کو چاہیے کہ اس کو ہاتھ سے بدل دے، اگر اس کی استطاعت نہ رکھتا ہو تو زبان سے بدل دے، اس کی بھی استطاعت نہ رکھتا ہو تو دل میں اس کو برا جانے، اور وہ سمجھ لے کہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے کہ دل میں اس کو برا جانتا ہے. تو آپ غور کیجئے گا کہ کس طریقے سے اس دعوت دین کے کام کو کرنے کے لیے بالکل واضح طور پر یہ بات ہمارے سامنے رکھ دی گئی تھی، اور یہ کتنی بڑی بدقسمتی ہے کہ اس کے باوجود آج ہم ان بحثوں میں لگے ہوئے ہیں کہ کیا یہ فرض عین ہے کہ فرض کفایہ ہے، امت کا ایک گروہ اگر اس کام کو کر رہا ہے تو کیا ہماری ذمہ داری بھی یہ بنتی ہے، اور وغیرہ وغیرہ. تو یہ دوسری وجہ ہے کہ ہم اللہ کے دین کی دعوت کو کیوں دیں. جیسے میں نے کیا کہ یہ وجہ ہے ختم نبوت کے ذیل میں، اور یہ اس ذیل میں میری اور آپ کی خصوصی ذمہ داری ہے. یہ چونکہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، یہ ذمہ داری پہلی امتیوں پر نہیں آتی تھی. ان کے انبیاء جو تھے وہ آخری رسول اور آخری نبی نہیں ہوتے تھے، ان کے اوپر اس ذیل میں ذمہ داری نہیں آتی تھی، مگر اس ذیل میں ذمہ داری میرے اور آپ ہی کے اوپر ہے. اور ایک تیسری وجہ اور ہے جو میں آپ سامنے رکھوں گا، اور وہ یہ ہے کہ اپنے بھائی کے لیے ہم وہی چاہیں جو اپنے لیے چاہتے ہیں. جیسے میں نے عرض کیا کہ قرآن کی جو دعوت ہے وہ بالکل واضح طور پر یہ ہمارے سامنے بات آتی ہے کہ قرآن کی دعوت ساری انسانیت کے لیے ہے. قرآن کا پیغام سارے اللہ کے بندوں کے لیے ہیں، اور اس کی وجہ ظاہر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سارے انسانوں کے لیے ہیں، اللہ کے رسول اور نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں. اور یہ اگر آپ دلیل چاہیں تو بے انتہا دلائل آپ کو دی جا سکتے ہیں. صرف تین آیتیں ہیں جو میں حوالہ دے رہا ہوں کہ جب قرآن نے دعوت دین کی ابتدا سورہ بقرہ میں تیسرے رکوع میں کی تو فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. ساری انسانی سے خطاب کیا گیا، اے لوگوں بندگی اختیار کرو اپنے اس رب کی جس نے تم کو بھی پیدا کیا اور تم سے پہلے کو پیدا کیا تاکہ تمہارے اندر تقویٰ کی صفت پیدا ہو. اسی طریقے سے جب ہم قرآن نے اپنے متعلق ذکر کیا سورہ یونس میں فرمایا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدا و رحمۃ للمؤمنین. اے لوگوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک واضح ہدایت آ گئی، ایک موعظہ آ گیا ہے، ایک نصیحت آ گئی ہے، اور یہ ان بیماریوں کو جو دلوں کے اندر ہوتی ہیں ان کا علاج ہے، اور جو لوگ اس کو قبول کر لیں وہ خود و رحمٰ ان کے لیے ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے. تو وہاں بھی قرآن کی دعوت جو دی گئی ہے وہ یا ایھا الناس کی حقیقت دی گئی ہے. اور اسی طریقے سے سورہ حج میں جو آخری رکوع شروع ہوا وہاں بھی یہ بات فرمائی گئی کہ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، وہاں بھی دعوت دین دی گئی ہے، اور وہاں جو دعوت دین ہے وہ ساری انسانیت کو دی گئی ہے. اے لوگوں ایک مثال دی جا رہی ہے، کان لگا کے اس مثال کو سنو. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مثال پیش کی ہے اور شرک کی نفی کرتے ہوئے توحید کی دعوت پیش کی ہے. تو قرآن کا آپ جتنا مطالعہ کریں گے یہ بات صریحاً واضح ہو جائے گی کہ قرآن جو اپنی دعوت پیش کرتا ہے وہ ساری انسانیت کے لیے کرتا ہے. ان انسانوں میں جو لوگ ایمان لے آتے ہیں ان کا آپس میں ایک اور ہی گہرا تعلق ہو جاتا ہے، ان کو قرآن کہتا ہے کہ وہ آپس میں بھائی بھائی ہو جاتے ہیں. انما المؤمنون اخوة، سورہ حجرات میں فرمایا کہ بے شک مومن تو ایک دوسرے کے بھائی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث جو آپ بار بار سنتے ہیں بخاری شریف کی ہے کہ ونسح لکل مسلم، تمہارے اوپر یہ لازم ہے کہ تم ہر مسلمان کی خیر خواہی چاہو. اور وہ حدیث جو متفق علیہ ہے جس کے راوی انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، لا یؤمن عبد حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، کسی کوئی بندہ اس کے ایمان معتبر نہیں جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہی نہ چاہے جو کہ اپنے لیے چاہتا ہے. اگر مومن ایک دوسرے کے بھائی ہیں، اگر مومنوں پر ان کی خیر خواہی لازم ہے، اور اگر مومنوں کے ایمان جب ہی مکمل ہوگا جب وہ اپنے بھائی کے لیے وہی چاہیں گے جو کہ اپنے لیے چاہتے ہیں، تو اس کے معنی ہوں گے کہ آپ کو اگر آپ جہنم سے نجات کی فکر میں لگے ہوئے ہیں، آپ اگر وہ کام کر رہے ہیں جو کہ جہنم سے دور لے جائیں اور جنت کا آپ کو مستحق بنا دیں، تو کیا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ خیر خواہی کے جذبے کے تحت اس بات کو آپ اپنے بھائی کے کان میں پہنچائیں، اس سے بھی کہیں کہ اے بھائی یہ وہ کام ہے جو میں کر رہا ہوں، جس کے میں کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، یہ وہ بات ہے جو میرے کان میں پڑ گئی ہے، تو اے بھائی تمہاری بھی یہی ذمہ داری بنتی ہے کہ تم بھی اسی کام کو کرو. ساری انسانیت کے لیے یہ چند اور احادیث ذرا پیش کرتا چلوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیر الاصحاب عند اللہ ہے خیرہم لصاحبہ وخیر الجلار عند اللہ خیرہم لجارہ. اللہ کے نزدیک لوگوں میں بہترین لوگ وہ ہیں جو اپنے ساتھیوں کے لیے بہترین ہوتے ہیں، اور اللہ کے نزدیک پڑوسی میں بہترین پڑوسی وہ ہے جو اپنے پڑوسی کے لیے بہتر ہوتا ہے. اب غور کیجئے اس حدیث میں صاحبی کے ساتھ کہیں ایمان کی شرط نہیں لگائی گئی، نہ جیران ہی کے ساتھ ایمان کی شرط لگائی گئی. یہ نہیں کہا گیا کہ جو تمہارے مومن پڑوسی ہیں یا مومن تمہارے ساتھی ہیں ان کے ساتھ خیر کا سلوک کرو گے تو تم خیر کر. نہیں، فرمایا کوئی بھی تمہارا ساتھی ہو، کوئی بھی تمہارا پڑوسی ہو، اگر تم ان کے لیے بہترین ہو تو تم لوگوں میں بہترین ہو. ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا کہ الخلق عیال اللہ، فحب الخلق الی اللہ من احسن الی عیالہ. ساری کی ساری مخلوق جو ہے وہ اللہ کا کنبہ ہے، ذرا غور کیجیے، عیال اللہ، ساری کی ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اور ان مخلوق میں بہترین وہ لوگ ہیں جو اللہ کے کنبے کے لیے بہترین ہیں. اور کیا حدیث، یہ حدیث کیا واضح کر رہے ہیں؟ اے لوگوں، تم ساری انسانیت کے لیے کن تم خیر امت اخرجت للناس، اسی آیت کی تشریح بیان کر رہی ہیں کہ تم پوری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اور اگر تم ان اللہ کے کنبے کے لیے بہترین ہو تب تم لوگوں میں بہترین ہو. اور آپ نے وہ حدیث بھی سنی ہوگی کہ لا یرحم اللہ من لا یرحم الناس، جو اللہ کے بندوں کے اوپر رحم نہیں کرتا، ان کے اوپر ترس نہیں کھاتا، ان کے ساتھ نیکی کا بھلاؤ نہیں کرتا، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھلائی کا مستحق نہیں. اللہ تعالیٰ اسی پر رحم کرے گا جو اللہ کے بندوں کے اوپر رحم کرتا ہے. تو حضرات، یہ حدیثیں جو ہیں یہ کس بات کی ہم کو دعوت دے رہی ہیں؟ غور کیا آپ نے، یہ اس بات کی دعوت دے رہی ہیں کہ ہم اللہ کے بندوں کے ساتھ خیر خواہی کا رویہ اختیار کریں. اب ذرا سوچیے آپ کہ اس خیر خواہی میں کیا خیر خواہی کے پہلو ہیں جو ہم اور آپ سوچ سکتے ہیں. ایک خیر خواہی کا پہلو یہ ہے کہ اگر کوئی بھوکا ہے اس کو کھانا کھلا دیجیے، یقیناً خیر خواہی ہے. کوئی ننگا ہے اس کے لیے کپڑوں کا بندوبست کر دیجیے، کوئی بیمار ہے اس کی دوا کا بندوبست کر دیجیے، کوئی بے روزگار ہے اس کے روزگار کا بندوبست کر دیجیے، کوئی بے مکان ہے اس کے لیے چھت کا بندوبست کر دیجیے، کوئی کسی مشکل میں پھنسا ہوا ہے وہ مشکل حل کر دیجیے، اس کے آسان کر دیجیے. دنیا کی جتنی بھی آپ سوچ سکتے ہیں تکالیف، ان کا مداوع کرنے کی کوشش کیجیے، یقیناً یہ خیر خواہی کے کام ہے، اس میں کوئی شک نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیے ہیں اور یہ کام مجھے اور آپ کو کرنے ہیں. مگر کیا بس یہی کام کر کر ہم بس ہو جائیں گے؟ غور کیا آپ، غور کیجیے گا کہ ایک شخص کے ساتھ آپ دنیا میں بڑے بھلے ہیں، اس کی آپ ساری تکالیف کا خیال کرتے ہیں، اس کی ساری مشکلات کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر اس سے آخرت کی کوئی بات نہیں کرتے، اللہ کے دین کی کوئی دعوت نہیں دیتے. اور جب آپ اور وہ قیامت میں حاضر ہوئے تو آپ کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے جنت کا پروانہ لکھ دیا کہ آپ اللہ کے احکام پر عمل کرنے کی کوشش کر رہے تھے، اور اس کے لیے نعوذ باللہ اللہ نے جہنم کا پروانہ لکھ دیا کیونکہ وہ اللہ کے دین سے بے وہرا تھا، اس کو سمجھا سمجھا اللہ تعالیٰ نے جہنم میں ڈال دیا. تو وہ شخص جہنم میں جانے سے پہلے کیا میرے اور آپ کا دامن نہیں پکڑے گا، میرا اور آپ کا گلا نہیں پکڑے گا، یہ پکڑ کے نہیں پوچھے گا کہ اے میرے بھائی، تم میرے دنیا میں بڑے خیر خواہ بنتے تھے، تم نے سارے خیر خواہی کا حق ادا کیا، تم میری ضروریات کا خیال رکھتے تھے، تم میری تکالیف کا خیال رکھتے تھے، ان کو دور کرنے کی کوشش کرتے تھے، اور اے بھائی تم کو معلوم تھا کہ یہ ہے وہ صراط مستقیم ہے، تم اس پر خود عمل کرنے کی کوشش کر رہے تھے، یہ نہیں تھا تم بے بہرا تھے اس سے، تم اس پر عمل کرنے کی کوشش کر رہے تھے، تم کو معلوم تھا کہ یہ صراط مستقیم تم کو جنت کی طرف لے جائے گی، تو بھائی تم نے مجھے اس دعوت سے کیوں محروم رکھا، تم نے میرے کام میں ایک بات کیوں نہیں ڈالی؟ اگر تم میرے اتنے خیر خواہ بنتے تھے تو میری سب سے زیادہ عظیم خیر خواہی، جس کے لیے قرآن یہ کہتا ہے کہ ومن ادخل الجنت فقد فاز، فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، جو جہنم سے بچا لیا گیا قیامت کے دن اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہی کامیاب ہے. تو تم نے میری اس کامیابی کی فکر کیوں نہ کی؟ یہ وہ سوال ہے جو مجھ سے اور آپ سے یقیناً پوچھے گا، میرے آپ کا دامن یقیناً پکڑے گا، میرے آپ کا گلا یقیناً پکڑے گا، اور ہمیں اس کا جواب دہی کے لیے تیار ہو جانا چاہیے. چنانچہ خیر خواہی کی جو چوٹی ہے حضرات، وہ اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے کہ آپ دعوت اللہ دیں. یہ اگر آپ اللہ کے بندوں کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتے ہیں، ان کے ساتھ نیکی کا کام کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے آپ خیر خواہی چاہتے ہیں، تو ٹھیک ہے آپ باقی کام کریں، میں اس کی نفی نہیں کر رہا. یہ نہ سمجھیے کہ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں دعوت دیں اور باقی کام نہ کریں، نہیں، باقی کام یقیناً کریں. ان کا دل موہ لینے کا، ان کی تکالیف دور کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ آپ دنیا کی تکالیف ان کی دور کریں، مگر جہاں یہ کام آپ کر رہے ہوں اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی آپ کا فریضہ بنتا ہے کہ اللہ کے دین کی دعوت آپ اللہ کے بندوں کو پہنچائیں، اس لیے کہ آپ اللہ کے بندوں کے خیر خواہ ہیں. وہ قصہ مجھے یاد آ رہا ہے، سناتے چلوں. آشا تارن پہنے بھی آپ کو میں نے بار بار سنایا ہے، ہندوستان سے ایک صاحب تشریف لائے بہار سے، بہت عرصہ ہو گیا، قریب 8-10 سال کی بات ہے، عمرے کے لیے آئے، مجھ سے ملاقات ہوئی، تحریک کے تھے. تو میں نے پوچھا ان سے کہ آپ کیا مقصد صرف عمرے پہ تھا آنا یا کچھ اور بھی مقصد تھا اس کے علاوہ، کیونکہ مجھے اندازہ ہوا کہ وہ ذمہ دار قسم انسان ہے تحریک کی. کہنے کہ نہیں، میرا مقصد ایک اور بھی تھا، اور وہ یہ تھا کہ ہم قرآن کا ترجمہ ہم نے ہندی میں کیا ہے، اس کے نسخے ہم چھاپ کے دینا چاہتے ہیں لوگوں کو، اس کے لیے ہمیں پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے، تو میں سعودی عرب اس لیے آیا تھا کہ شاید اس کے لیے کچھ فنڈ اکٹھے ہو سکے. تو مہان میرے ذہن میں سوال اٹھا کہ اچھا آپ قرآن کا ہندی میں ترجمہ کر کے ہندوؤں کو دیتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہندوؤں کو دیتے ہیں. تو پہلا سوال تو میں نے یہی پوچھا کہ کیا آپ غیر مسلموں کو قرآن دے سکتے ہیں؟ ہاں ہم کو بالکل دے سکتے ہیں, ہم نے فقہی طور پہ اس کو پتہ کر لیا ہے, اس بات کی اجازت ہے. جب تک آپ ان کو قرآن نہیں دیں ان کو پتہ کیا چلے گا کہ اس دین کی کیا دعوت ہے جو پیش کی جا رہی ہے. اور دوسرا سوال میں نے اسے پوچھا کہ جب آپ کسی ہندو کو قرآن دیتے ہیں تو اس کے بعد آپ اس بات کا پتہ رکھتے ہیں کہ اس نے اس قرآن کے ساتھ کیا کیا, یا آپ قرآن دے کے بھول جاتے ہیں کہ آپ نے کتاب کی بانٹ دی؟ ان کا نہیں, کیسے ہو سکتا ہے, ہمارے لیے تو قرآن بڑی اہمیت کی چیز ہے. آپ دیکھ رہے ہیں ہم کتنی مشکل سے پیسہ اکٹھا کر رہے ہیں, ایک ایک قرآن کی کاپی پہ ہمارا اتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے, ہم دے کے بھول تو نہیں سکتے, ہم تو اس کو فالو اپ کرتے ہیں. تو میں نے کہا اچھا اگر آپ فالو اپ کرتے ہیں, پتہ کرتے ہیں لوگوں سے کہ قرآن کو ہم نے دیا تم نے کیا کیا اس کا, تو لوگوں کا کیا جواب ہوتا ہے؟ تو انہوں نے کہا میں آپ کو ایک قصہ سناتا ہوں, اس سے آپ کو جواب کا اندازہ ہو جائے. کہہ لے کہ ہم نے ایک ہندو ڈاکٹر کو ہندی کا ترجمہ دیا قرآن کا, انہوں نے اس کو پڑھا. ہم نے ان سے پوچھا کچھ عرصے کے بعد کہ بھائی آپ کا کیا رد عمل ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ رد عمل میں آپ کو انفرادی طور پہ تو نہیں بتاؤں گا, آپ کے کوئی ایسے اجتماعات ہوتے ہیں جہاں آپ سب لوگ اکٹھے ہو کے آپس کے معاملات میں کوئی بحث و گفتگو کرتے ہوں؟ انہوں نے کہا ہاں ہمارے تو اجتماعات ہوتے ہیں, اجتماعات تمہاری زندگی ہے, صبح شام اجتماعات ہوتے ہیں. کہنے لگا اگر آپ موقع دے تو اس اجتماع میں مجھے آپ پانچ منٹ دے دیں بس. انہوں نے کہا وہ صاحب یہ ہندو ہیں, ان کو ڈاکٹر صاحب ہیں, ان کو قرآن دیا گیا تھا, انہوں نے قرآن کا مطالعہ کیا ہے اور یہ اپنے تاثرات آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں. وہ سمجھے کہ قرآن کے مطالعے کو بڑے جامع اور مثبت قسم کے تاثرات ہوں گے جو وہ رکھیں گے, دعوت کی تعریف کریں گے. تو ڈاکٹر صاحب تشریف لائے, انہوں نے کہا کہ بھائیوں میں تم سے ایک سوال ہی پوچھتا ہوں. وہ سوال میرا یہ ہے کہ اللہ کا یہ جو کلام تمہارے پاس اس کتاب کی شکل میں ہے, یہ تم نے مجھے اب کیوں دیا ہے؟ اب تک تم کہاں تھے؟ اس کتاب پر تم کنڈلی مار کے کیوں بیٹھے ہوئے تھے؟ اور نہ صرف یہ کہ اس کتاب پر کنڈلی مار کے بیٹھے ہوئے تھے, بلکہ تمہارے اپنے اعمال سے بھی کبھی اس چیز کا اظہار نہیں ہوا کہ یہ کتاب اللہ کی اتنی عظیم کتاب تمہارے پاس موجود ہے, مجھے اس کا جواب دو. تو حضرات اگر یہ سوال ہم سے قیامت میں پوچھ لیا گیا کہ اس کتاب پر ہم کنڈلی مار کے کیوں بیٹھے تھے, اور نہ صرف کنڈلی مار کے بیٹھے تھے بلکہ ہم نے اپنے اعمال سے کبھی اس بات کا اظہار نہیں کیا کہ اللہ کا اتنا عظیم کلام ہمارے پاس موجود ہے, تو ہم کیا اس کا جواب دیں گے اللہ کے ان بندوں کو جن کو یہ پیغام پہنچا ہی نہیں؟ اس کو سوچ دیجیے. تو یہ وہ سوال ہے جس مناسبت سے کہ اگر ہم دین اللہ کے بندوں کے ساتھ خیر خواہی کا جذبہ رکھتے ہیں اور ان کے لیے ہم نیکی چاہتے ہیں اور ان کو اللہ کے دین کا پیغام ہمیں پہنچانا ہی پہنچانا ہے, اس مناسبت سے کہ وہ اللہ کی خیر خواہی ہم ان کے لیے کریں. حضرات یہ تین وجوہات پیش کرنے کے بعد کہ ہم اللہ کے دین کی دعوت اقامت دین کے لیے کریں, اور جس میں نے کیا کہ سارے انبیاء کی امتیوں پر یہ فریضہ بنتا تھا. نمبر دو ہم اس لیے کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس دعوت اس انبیاء کے سلسلے کا اختتام ہو گیا. اور نمبر تین ہم اس لیے کریں کہ ہم اللہ کے بندوں کے لیے اگر خیر خواہی چاہتے ہیں تو ہمیں دعوت دین کے کام کو عام کرنا ہے. اور میں چاہوں گا کہ اس دس منٹ میں کچھ مختصرا سوالات اور جوابات کا سلسلہ ہو جائے. جو چند سوالات میں لے کے آیا تھا وہ یہ ہے کہ اگر اہل الست اگر لاشعور میں ہیں تو اس کی کیا اہمیت ہے؟ اس کا ذکر میں آپ سے کر بھی چکا ہوں وہ دوران گفتگو. دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر سب انبیاء کی دعوت ایک ہی تھی, ایک ہی کر لیجیے اس میں, تو پھر جزیات میں فرق کیوں؟ اگر سب انبیاء نے توحیدی کی دعوت پیش کی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی جزیات میں فرق کیوں رکھا؟ کیوں ہمیں مختلف شریعتیں نظر آتی ہیں مختلف انبیاء کی؟ تیسرا سوال وہ ہے جو اکثر ہمارے ذہن پہ اٹھتا ہے کہ اگر دعوت کا اثر نہ ظاہر ہو رہا ہو تو کیا پھر بھی میں دعوت دیتا چلا جاؤں؟ کیا میں مکلف نہیں ہوں اس بات کا کہ ہماری دعوت کا اثر ہو اور لوگ اس کو سمجھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں؟ ایک اور سوال ہے جو بھی میرے اور آپ کے ذہن میں اٹھتا ہے اس دعوت کیوں کے مناسبت سے, کہ میں تو بڑا گناہگار ہوں, میں دعوت کیسے دے سکتا ہوں؟ اس کا کیا جواب آپ دیں گے اللہ کے بندوں کو؟ گناہگار تو سبھی ہیں, معصوم تو صرف انبیاء ہوا کرتے تھے, ان کا سلسلہ منقطع ہو گیا, تو اب تو جتنے بندے اور بشر آئیں گے وہ سب گناہگار آئیں گے, تو کیسے دعوت دیں؟ ایک اور سوال ہے جو اٹھتا ہے کہ دعوت کے لیے قول و فعل کی مناسبت کیوں ضروری ہے؟ یہ بات ہے جو بار بار ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں. ہم ہر مدرسین سے اسی بات کو کہتے ہیں کہ بھائی اگر آپ اللہ کے دین کی دعوت دیں گے تو آپ کو اپنے اوپر نظر کرنا ہوگی. یہ نہیں ممکن کہ آپ اپنے سے بے بہرا ہو جائیں, اپنے آپ کو بھول جائیں, آپ جو چاہیں کریں, آپ کو کھلی چھوٹ دے دی جائے اور آپ اللہ کے بندوں کو اللہ کے دین کی دعوت بھی پہنچاتے رہیں. کیوں؟ آخری سوال یہ ہے کہ سیرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دعوت کے چند واقعات بیان کیجئے. ظاہر ہے آپ کو چونکہ آپ کی پوری زندگی دعوت سے معمور ہے اور بھرپور ہے, لہذا چند کیا آپ کو سارے واقعات جو ملیں گے وہ دعوت کے متعلق ملیں گے. تو آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. میرے پاس ابھی دس منٹ ہیں, اگر آپ لوگوں کے ذہن میں کوئی سوال ابھرے ہوں تو آپ
کاغذ پہ لکھ کر یا پتہ نہیں ڈاکٹر صاحب نے کیا اس کا سلسلہ وغیرہ کیا ہے، انفرادی طور پر بھی آپ پوچھ سکتے ہیں. یہ ہے کہ وہ لوگ جن کو اللہ کے دین کی دعوت نہیں پہنچی، ان کی اللہ کے جناب میں کیا حیثیت ہوگی کہ ان کو دعوت ملی نہیں؟ یہ وہ سوال ہے جو مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا تھا، اور اس کا جواب انہوں نے بڑے واضح طور پر بڑا پیارا جواب دیا ہے. انہوں نے کہا کہ ان کے ساتھ اللہ کیا معاملہ کرے گا، یہ تو ان کے اور اللہ کے درمیان ہے، اس کی فکر تم نہ کرو. تم اس بات کی فکر کرو کہ جو پیغام تمہیں ملا ہے وہ تم نے کس حد تک اللہ کے بندوں کو پہنچانے کی کوشش کی. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، ہم ظاہر ہے اسی حد تک مکلف ہیں جس حد تک اللہ تعالیٰ نے ہمیں وسعت دی ہے، جو ہماری مقدور ہے، جو ہماری استطاعت ہے. بالفرض اگر آپ سعودی عرب میں رہ رہے ہیں تو یقیناً میں آپ کو یقین دلا سکتا ہوں کہ آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ امریکہ والوں کو تم نے دعوت کیوں نہیں دی، کیونکہ آپ امریکہ پہنچے ہی نہیں. آپ امریکہ پہنچنے کی آپ کے پاس استطاعت صلاحیت ہے ہی نہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو رکھا ہی سعودی عرب کے اندر ہے، تو آپ امریکہ والوں کے گمراہی کے ذمہ دار چنانچہ نہیں بنیں گے. یہ اللہ کی ذات سے آپ اس بات کی امید رکھیں. مگر یہی کہ کیا سعودی عرب کے اندر رہتے ہوئے جو استطاعتیں اور صلاحیتیں آپ کو حاصل ہیں اور جو مواقع آپ کو میسر ہیں اللہ کے دین کی دعوت کے کام کو کرنے کے لیے، کیا وہ کام میں نے اور آپ نے کر لیے ہیں؟ اس کے یقیناً میں اور آپ مکلف ہیں، اور یہی وہ چیز ہے جس کی ہمیں فکر کرنی چاہیے. اگر ہم نکل سکتے ہیں اور پھیل سکتے ہیں تو یقیناً اس کام کو نکلیں اور پھیلائیں. چنانچہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے کچھ بھائی جو باہر جاتے ہیں، مثلاً جو دورے پہ جاتے ہیں یا چھٹیوں پہ جاتے ہیں، وہ حتی الامکان اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کے اوقات دعوت کے کام میں صرف ہوں. تو یقیناً اگر آپ نکل اور پھیل سکتے ہیں تو اس کام کو کیجیے. میں مثال دے رہا ہوں کہ ایسی شخص جو نہیں نکل سکتا، جو نہیں جا سکتا باہر، مجبور ہے کسی وجہ سے، اللہ نے اس کو صلاحیتیں نہیں دیں، اس کے پاس اوقات نہیں ہے، اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، اس سے پھر یہ پوچھا جائے گا تو نے فلاں جگہ جا کے دعوت کیوں نہیں پیش کی، جو مکلف نہیں تھا اس کا. اس بات نہیں میں نے عرض کیا کہ کوئی ٹائم کی لمٹ نہیں ہو سکتی. آپ دعوت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر آپ دیکھیں، آپ کی سنت دیکھیں، تو آپ نے کٹر سے کٹر کافروں مشرکین کو جو دعوت دی ہے اس کے لیے کوئی ٹائم لمٹ نہیں تھی. آخر آخر وقت تک آپ اللہ کے دین کی دعوت پہنچاتے رہے اور دیتے رہے. کب اس کا دل پلٹ آئے گا اور کب وہ اللہ کے دین اختیار کر لے گا، یہ اللہ جانتا ہے یا وہ جانتا ہے، آپ اس کے مکلف نہیں ہیں. آپ مکلف اس بات کی ہے کہ آپ دین کی دعوت کا کام کرتے رہیں، اور یہ بات بالکل صریح طور پر سامنے آتی ہے کہ آپ نتائج کے بھی مکلف نہیں ہیں. آپ سے قطن نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ کے دعوت کے نتیجے میں 100 آدمی آئے تھے کہ 1000 آئے تھے، کہ فلاں نے ایمان کیوں نہیں قبول کیا تو اس نے ایمان کیوں نہیں قبول کیا. جب تک آپ دعوت دین کا کام کر رہے ہیں آپ نے اپنا فریضہ ادا کر دیا. ایک اور سوال آیا ہے کہ اگر ایک شخص جماعت کا رکن ہے اور ایک عرصے سے جماعت کی دعوت دے رہا ہے، جماعت کی دعوت دے رہا ہے، لیکن اپنے عمل سے کچھ خامیاں دور نہیں کرتا، مثلاً پابندی وقت وعدہ وغیرہ، کیا آپ کیا فرمائیں گے؟ میں فرماؤں گا اللہ تعالیٰ اس کو بھی نصیحت دے اور مجھے بھی نصیحت دے. ظاہر یہ ہم کبھی بھی مکمل بندے تو شاید نہ بن سکیں، تقصیر اور کوتاہیاں انشاءاللہ ہم ہمیشہ ہم ہوتی رہیں گی، اور اللہ کے جناب میں ہم اس کے لیے توبہ بھی کرتے رہیں گے. مگر یہ کہ کوشش ہماری یہی ہونی چاہیے کہ اگر ہمیں اپنے اندر کوئی خامی یا خرابی نظر آئے تو حتی الامکان اس کو دور کرنے کی کوشش کریں. بھائی جیسے میں نے کیا کہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم حتی الامکان جتنے اللہ تعالیٰ نے ہمیں استطاعت دی ہے، حتی الامکان ہماری کوشش یہ ہو کہ ہم صحیح عمل کرنے کی کوشش کریں. اگر اس کے باوجود کوئی ہمارے اندر کوتاہی ہے اور کوئی شخص اس کی نشاندہی کرتا ہے، مدعو جس کو آپ دعوت دے رہے ہیں وہ کہتا ہے بھائی تم خود یہ کام غلط کر رہے ہو، تو اگر آپ واقعتاً وہ غلط کام کر رہے ہیں تو آپ اس سے معذرت کر لیجئے کہ یہ مجھے اس بات کا احساس ہے، میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں اس برائی کو اپنے اندر سے دور کر دوں، آپ بھی میرے لیے اللہ سے دعا کریں، میں بھی اللہ سے دعا کروں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کی توفیق عطا فرمائے. میں اس بات کا دعویٰ نہیں کر رہا کہ میں بالکل معصوم الخطا ہوں، میرے اندر خطائیں ہیں، میرے اندر کوتاہیاں ہیں، میں ان کو دور کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، آپ بھی اس بات کی دعا کیجیے میرے لیے. ہاں یہ بھی ایک بہت اچھا اعتراض ہے جو بار بار ہمارے سامنے کیا جاتا ہے کہ ہم مسلمانوں کو اللہ کے دین کی دعوت کیوں دیتے ہیں. لوگوں کا خیال یہ کہ شاید اللہ کے دین کی دعوت صرف غیر مسلموں کو پہنچائی جائے، وہ بات صحیح ہے کہ غیر مسلموں کو بھی آپ نے اللہ کے دین کی دعوت دینی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، مگر مسلمانوں کو ہم دعوت دے رہے ہیں عمل صالح کی. زبان سے صرف اس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہا ہے، اور قرآن نے ایمان کو ہمیشہ عمل کے ساتھ مشروط کیا ہے. آپ قرآن کی جتنی آیتوں کا مطالعہ کر رہے ہیں وہاں جہاں آمنو کہا گیا ہے وہ عمل الصالحات بھی کہا گیا ہے. اللہ کے ہاں وہ لوگ مقبول ہیں جو ایمان لانے کے بعد عمل صالح کرتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی سنت بھی ہمیں یہی نظر آتی ہے کہ وہ بھی عمل صالح کیا کرتے تھے. تو ہم جو دعوت دے رہے ہیں وہ عمل صالح کی دے رہے ہیں، اپنی زندگیوں سے نفاق کو دور کرنے کی دعوت دے رہے ہیں، اپنی زندگیوں سے دورخو کے پہلو کو دور کرنے کی دعوت دے رہے ہیں، اپنی زندگیوں سے اللہ کے نافرمانیوں کو نکالنے کی دعوت دے رہے ہیں. یہ وہ دعوت ہے جو ہم مسلمانوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور الحمدللہ ہمارے اس دعوت کے نتائج ہیں جو ہم دلیل بطور پیش کر سکتے ہیں. کہ تم فلاں شخص کو دیکھو، اس کو جب دعوت نہیں ملی تھی اس کے یہاں مال تھے، یہ کردار تھے، اور فلاں کو دیکھو جب اس کو دعوت پہنچ گئی اور اس نے عمل کیا تو اب وہ اس درجے کا انسان بن گیا ہے. فرمایا کہ یہ دونوں الگ خیر، یعنی اسلام کی دعوت ہم غیر مسلمین کو دیتے ہیں، لیکن کیا ہم درس قرآن مسلمانوں میں پیش کر کے ذمہ داری سے کہاں تک عہدہ برا ہوتے ہیں؟ حضرات، یقیناً غیر مسلمین کو دعوت دینا ایک مسلمان گروہ کی ذمہ داری ہے، مگر یہ کہ ہم دعوت قرآن، درس قرآن جو پیش کرتے ہیں اس میں ہم مسلمانوں کو دعوت دے رہے ہیں. اب ظاہر ہے غیر مسلمین کو دعوت جو ہے وہ تو آپ درس قرآن کے سلسلے میں نہیں دے سکتے، کیونکہ وہ تو قرآن کے درس میں صرف وہی آئے گا جو مسلمان ہے. غیر مسلموں کو اگر آپ کو اللہ تعالیٰ توفیق دے تو ان کو بھی اکٹھا کر کر آپ قرآن کا مطالعہ اور قرآن کی دعوت اپنے سامنے ایک دوسرے انداز سے پیش کر سکتے ہیں، یا انفرادی طور پر ان کو دعوت دے سکتے ہیں. یہاں سعودی عرب میں ہم اور آپ جو کام کر رہے ہیں، ہم نے ایک حکمت کے تحت اپنے آپ کو ایک خاص طبقے میں محدود کیا ہوا ہے، اور خاص حکمت ہے اور یہاں قوانین کی وجہ ہے، ورنہ یہ کہ اللہ تعالیٰ اگر ہمیں اور آپ کو توفیق دے تو ہم غیر مسلموں کو بھی یقیناً دعوت دیں گے. دوسرا سوال ہے، قرآن پاک کا ترجمہ انگلش میں ہے، کسی غیر مسلم کو دوں تو وہ کافر ہے. قرآن نے کہا ہے کہ ناپاک قرآن کو ہاتھ نہ لگائیں. یہ میں نے کیا کہ اس پہ یہ فقہی مسئلہ ہے، اور اس پہ علماء کی رائے یہ ہے کہ آپ قرآن کو غیر مسلموں کو دے سکتے ہیں تاکہ وہ اللہ کے پیغام کو سمجھیں. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.